السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 4-10. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. وآت النساء صدقاتهن نحلا، اور ادا کرو عورتوں کو ان کے حق کے مہر خوش دلی کے ساتھ، یا دے دو عورتوں کو ان کے مہر بخوشی. صدقاتهن نحلا، یہاں پر صدقات سے مراد دراصل مہر ہے، اور نحلا خوشی کو کہتے ہیں، بن مانگے خوشی سے. نون ہے لام اس کا روٹ ورڈ ہے، کیونکہ عربی زبان میں ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو اس کے بھی کئی معنی ہیں. کسی کو کوئی چیز دینا، یا شہد کی مکھی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. عورت کو اس کا حق مہر دینا، تحفہ یا بخشش. اور دراصل کیوں اس طرح سے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ بالکل اس طرح دینا جس طرح کے شہد کی مکھی دیتی ہے، یعنی جن پودوں سے غذا لیتی ہے ان کو بھی نقصان نہیں بلکہ الٹا فائدہ پہنچاتی ہے، اور شہد جیسی شفا بخش چیز لوگوں کو حاصل کر کے دیتی ہے. تو لوگوں کو جب شہد کی مکھی اتنے فائدہ مند چیز دیتی ہے تو اس کے لیے نحلا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو اسی لیے مہر کو بھی نحلا سے یہاں پر تعبیر کیا گیا ہے کہ عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے ادا کرو. اسی طرح صدقات کا جو لفظ آیا ہے وہ بھی اس لیے آیا ہے کہ صدق سے نکلا ہے، یہ سچائی سے، کیونکہ آپ کے دل میں اگر سنجیدگی ہوگی، سچائی ہوگی، تو آپ اپنی بیوی کا مہر کیسے دیں گے؟ خوشی سے دیں گے. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ سچائی کے ساتھ. یہاں پر مہر کے لیے ہم دیکھتے ہیں کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو مہر کیا چیز ہے؟ مہر اگر دیکھا جائے تو یہ اجرت نہیں ہے بلکہ نذرانہ ہے، اور یہ عورت کا حق ہے. دوسری بات، نہ اس پر والدین قبضہ کر سکتے ہیں نہ شوہر، بلکہ یہ خود عورت کا حق ہوتا ہے، وہ خود اس کی مالک ہوتی ہے، لڑکی جس سے نکاح کیا جا رہا ہے. حق مہر کے تعلق سے ہمارے یہاں پر بہت سارے افراد و تفریق پائی جاتی ہیں، یا تو مہر ادا ہی نہیں کیا جاتا، یا پھر ادا کیا جاتا ہے تو بہت زیادہ احسان جتا کر، یا پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ اچھا دینا دلانا کہاں ہے، کس نے دیکھا ہے، کون دے گا، بس باندھ لو جتنا باندھنا ہے اپنی مرضی سے. تو نہیں، اس کے بارے میں حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جس نے مہر دینے کی نیت نہ کی نکاح کے وقت، تو اس نے نکاح نہیں بلکہ صفاح کیا، اور صفاح کا مطلب ہے زنا. تو مہر نہ دینے کی نیت سے نکاح کو نکاح نہیں بلکہ صفاح کہا جاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ اس میں غور و فکر کرنا ہے ہمیں کہ آخر کیوں اتنی بڑی بات کہی گئی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر لڑکی کو چونکہ سیکنڈ حیثیت یعنی دوسرا درجہ دیا جاتا ہے، تو نہ والدین اس کا کچھ کیئر کرتے ہیں اور نہ ہی خود لڑکے والے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو. اس سلسلے میں ہمیں کئی احادیث بھی ملتی ہیں. مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر کتنا تھا. انہوں نے کہا کہ 12 اوکیہ چاندی اور نش. پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نے مجھ سے پوچھا، جانتے ہو نش کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو کہنے لگی، نش سے مراد نصف ہے، اور یہ کل 12.5 اوکیہ چاندی یا 500 درہم ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے لیے یہی حق مہر تھا. اسی سلسلے میں ایک دوسری روایت اس طرح سے ملتی ہے کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے کے دوران لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو، عورتوں کے حق مہر بڑھ چڑھ کر نہ باندھا کرو، کیونکہ اگر مہر بڑھانا دنیا میں کوئی عزت کی بات ہوتی یا اللہ کے یہاں تقوی کی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے، اور میں نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا یا اپنی کسی بیٹی کا حق مہر 12 اوکیہ چاندی سے زیادہ باندھا ہو. یہ ترمذی کی حدیث ہے. تو 12 اوقیہ چاندی کتنی ہوتی ہے؟ ایک اوقیہ 40 درہم یا 500 درہم والی روایت کو اگر ہم ترجیح دیں تو درہم اس زمانے میں چاندی کا سکہ تھا، اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اگر ہم اس کو آج کے حساب سے کنورٹ کریں، اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ 32 روپیے شرعی مہر ہے، تو ہو سکتا ہے اس زمانے میں، یعنی آج سے کئی سال پہلے، جب ہندوستان میں کسی جو لوگوں کی تنخواہیں ہوا کرتی تھی وہ 2 روپیے یا 4 روپیے ہوا کرتی تھیں، تو اگر اس حساب سے، اس زمانے کے حساب سے اگر دیکھیں تو اس زمانے میں شاید 32 روپیے کی چاندی اتنی آتی تھی، لیکن اب جو ہے چونکہ وہ روپیے کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، چاندی مہنگی ہو گئی ہے، اور ایک اور روایت سے جو معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حق مہر تھا وہ 20 اونٹ تھا، اور اس کی لاگت تقریباً 4-5 لاکھ ہوتی ہے، تو یہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اتنی ہوگی، لیکن دوسرے ازواج مطہرات کا اوسط مہر 500 درہم یا 50 دینار تھا، دینار سونے کا سکہ تھا اور درہم چاندی کا سکہ، اور ایک دینار 10 درہم کے برابر تھا۔ تو اس سے پھر ہم دیکھیں کہ جو حساب اگر ہم لگائیں چاندی کی قیمت پتہ نہیں آج کل کتنی ہے۔ اچھا چلیں ہم چاندی کی قیمت کو چھوڑیں، مین جو چیز ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ لڑکے کی آمدنی کتنی ہے۔ آپ لوگ اپنے اپنے حساب سے چاندی کی قیمت لگا کر اندازے لگا سکتے ہیں کہ 500 درہم متوسط آپ کا جو حق مہر ہمیں ملتا ہے، اوسط ایک درجہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ تھا، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مہر 20 اونٹ تھا، جو کہ اس کی قیمت کافی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے یہ اعلان کیا کہ مہر اتنا اور اتنا کر دیا جائے، یعنی آپ نے ایک مخصوص اماؤنٹ بتا دی کہ بس اس سے زیادہ مہر کوئی نہیں باندھے گا، اور آپ نے یہ سرکاری طور پر اس کا اعلان کروا دیا۔ اسی مجمع میں سے ایک عورت پکار اٹھی، کیونکہ یہ بات عورتوں کے حقوق سے متعلق تھی، تو عورت نے کہا کہ عمر تم یہ کیسے پابندی لگا سکتے ہو جبکہ اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، یعنی اگر جو کہ تم اپنی کسی بیوی کو خزانہ بھر بھی بطور حق مہر دے چکے ہو۔ تو عورت کی یہ بات سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے، پروردگار مجھے معاف فرما، یہاں تو ہر شخص عمر سے زیادہ فقیر ہے۔ پھر ممبر پر چڑھے اور کہا لوگوں میں نے تمہیں 400 درہم سے زیادہ حق مہر باندھنے سے روکا تھا، میں اپنی رائے واپس لیتا ہوں، تم میں سے جو جتنا چاہے مہر میں دے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہے ہیں ان کو کوئی تھوڑا سا بھی تکبر نہیں آیا، کوئی تھوڑا سا ان کے ایگو نہیں اس میں آگے آئی کہ ایک عورت جو ہے کہنے لگے کہ یہاں تو ہر کوئی عمر سے زیادہ فقیہ ہے، یعنی جانتا ہے، اور عورت نے قرآن کی آیت مثال کے طور پر پیش کی تھی، یعنی عورتوں کو بھی قرآن کی ساری آیتیں معلوم ہوتی تھیں، ان کے حقوق سے متعلق جو چیزیں وہ عورتوں کو معلوم تھیں۔ تو اس میں ہم پابندی نہیں لگا سکتے کہ آپ 32 روپیے حق مہر باندھے یا 500 روپیے یا 101 روپیہ، نہیں ایسے کچھ نہیں بات ہے، اصل چیز ہے لڑکے کی استطاعت کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور یہ حدیث بھی ہمیں اتھینٹک ذرائع سے پتہ چلتی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے جو کسی عورت سے نکاح کے لیے کہتا ہے، اللہ کے رسول اسے پوچھتے کہ اچھا لاؤ مہر کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس چادر کے جو میں نے لپیٹ رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ چادر تم رکھو گے یا اسے دو گے؟ جاؤ کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی ڈھونڈ لاؤ۔ وہ گیا لیکن اسے وہ بھی نہ ملی۔ پھر وہ واپس آیا تو آپ نے اسے پوچھا کہ کچھ قرآن یاد ہے تمہیں؟ کہنے لگا ہاں فلاں فلاں سورت یاد ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا وہی سورتیں اس کو بطور حق مہر زبانی یاد کرا دینا اس عورت کو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہے کہ ایک لوہے کی انگوٹھی بھی حق مہر ہو سکتی ہے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی ہوئی تھی، ان کا جو نکاح ہوا تھا اس کا ذکر انہوں نے خود کیا تھا، اور کئی آپ کو تمام احادیث میں نکاح کے باب میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول اتنا سونا دے کر جو کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر ہوتا ہے، اتنا سونا دے کر میں نے ایک انصاری خاتون سے نکاح کر لیا ہے۔ ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مہر مرد کی استطاعت کے مطابق دیا جائے گا۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں پر کیا چیز ہے۔ سب سے پہلی بات تو جب دو خاندانوں میں شادی طے ہوتی ہے، نکاح کی بات طے ہوتی ہے، اور جب دونوں خاندان والے مل کر بیٹھتے ہیں تو آپس میں سب سے پہلا جو مسئلہ جس پر تضاد ہوتا ہے یا آپسی تعلقات خراب ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے مہر، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو آپ جب اپنے بیٹے کا نکاح کرنے جا رہے ہیں یا بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں تو مہر تو خوشی خوشی دینا، یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کرو۔ تو پہلا ہی تنازعہ جو ہوتا ہے وہ مہر پر ہو جاتا ہے، لڑکی والے مان نہیں رہے ہوتے ہیں اور لڑکے والے کم سے کم کرانا چاہتے ہیں۔ اب ایک تو چیز یہ ہوتی ہے، دوسری چیز کیا ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ اچھا باندھ لو جتنا باندھنا ہے، کون دینے والا ہے، یہ کس کو معلوم ہوتا ہے کس نے دیا کس نے لیا۔ نہیں، یہ بہت غلط بات ہے، ایسا کبھی بھی نہ سوچیں کہ کہاں کون لیتا دیتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کو ہر حال میں بیوی کا حق کے مہر ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ قرض ہے آپ کے اوپر۔ ایون جب کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور اگر اس نے اپنی بیوی کو مہر ادا نہیں کیا تو اس کے ورثے میں سے سب سے پہلے جو قرض ہے اور بیوی کا مہر ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ معلوم ہے آپ کو یہ بات، اتنا زیادہ اس کی تاکید آئی ہے۔ اسی طرح سے مہر جو ہے، ایک تو معجل ہوتا ہے، میم عین جیم لام سے، اجلت آپ نے اردو میں سنا ہوگا، عین سے اجلت آتی ہے، تو معجل اجلت سے نکلا ہے کہ جلد از جلد ادا کرنے والا، جو اسی وقت نکاح کے وقت دے دیا جاتا ہے، اس کو معجل کہتے ہیں، یعنی جلدی دے دیا جانے والا مہر۔ اور ایک ہوتا ہے معجل، حمزہ سے، میم واو حمزہ آئے گا اس پر اور جیم لام، معجل، جو اجل سے ہے، دیر کر کے دینا، ایک وقت مقرر کر لینا۔ اجل مسمى، قرآن میں آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا، تو اجل مسمى ایک مقررہ وقت پر، تو اجل ایک وقت طے کر لینا کہ اچھا بھائی ابھی لڑکی کی استطاعت نہیں ہے، لڑکی کے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے، اس کو فلاں فلاں وقت پر یہ مہر دے دیا جائے گا، تو یہ اسی وقت نکاح نامے پر لکھ دیا جاتا ہے یہ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نکاح کا خطبہ پڑھایا جاتا ہے تو اس وقت قاضی یہ اعلان کرتا ہے، مہر معجل سکہ رائج الوقت، یعنی ابھی جو سکہ چل رہا ہے اس کے مطابق۔ ایسا نہ ہو بھائی کہ بھائی اب کوئی پرانے زمانے میں کیا تھا، اب جو ہے کچھ اور مانگ رہے ہیں، تو جو اس وقت کا جو سکہ چل رہا ہو اس کے مطابق۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کرو۔ پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہر کا حصہ آپ ہڑپ نہیں کر سکتے، آپ بیوی پر زور زبردستی نہیں کر سکتے کہ تم وہ مہر، ٹھیک ہے اس وقت آپ نے سب کے سامنے دے دیا مہر، اور بعد میں نکاح کے بعد آپ دھمکیاں دے رہے ہیں بیوی کو کہ اگر تم نے وہ مہر نہیں دیا تو میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا۔ نہیں، مہر بیوی کا حق ہے، آپ اسے زبردستی ہڑپ نہیں کر سکتے۔ پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر کچھ لڑکی والے کہتے ہیں کہ زیادہ مہر بندوانے لگاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے شوہر طلاق نہ دے سکے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مہر آڑے آئے گا طلاق دینے کے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں مہر دراصل اس لیے نہیں ہے کہ یا تو طلاق یا خلا یا یہ معاملات کی وجہ سے مہر نہیں باندھا جاتا، وہ تو دراصل اس لیے باندھا جاتا ہے لڑکی کو دینے کے لیے کہ اس کا حق ہے وہ۔ اور ہمارے یہاں پر لاکھوں میں مہر باندھ دیا جاتا ہے، اور جب خدا نہ خواستہ دونوں میاں بیوی میں کچھ پرابلمس ہوتی ہیں تو لڑکا طلاق نہیں دیتا کیونکہ اس کو مہر دینا پڑے گا، اور لڑکی کو فورس کروایا جاتا ہے کہ تم خلا لے لو کیونکہ اس کی وجہ سے پھر مہر نہیں دینا پڑے گا لڑکے کو۔ تو یہ چیز بھی بہت زیادہ غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ تو لاکھوں کی تعداد میں یا اس طرح سے مہر نہ باندھے، جتنا لڑکا دے سکتا ہے اتنا مہر ضرور باندھے۔ لڑکی کی حیثیت دیکھنے، اس کی سیلری دیکھنے کے، لڑکی کی سیلری کیا ہے اس حساب سے مہر باندھا جائے گا۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ شادی پر تو لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، کھانے پر، جہیز پر، رسم و رواج پر، اور ہر کے مہر باندھتے وقت کہتے ہیں کہ ہم شرعی مہر باندھ رہے ہیں، اور شرعی مہر کہا جاتا ہے کہ 32 روپے ہے، لیکن جبکہ اس کی کوئی دلیل ہمیں حدیث سے نہیں ملتی ہے۔ لہذا جو صحیح چیز ہے اسی کو ہمیں رائج کرنا چاہیے۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ دے دیں اس میں سے، یا کچھ تمہیں چھوڑ دیں، تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو۔ ہنیئًا مَّرِيئًا، یہ لفظ پہلی دفعہ آیا ہے، بہت خوبصورت بھی لفظ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جس کا وزن بھی بالکل ملتا جلتا ہے، ردیف اور قافیہ کے طور پر بھی دیکھا جائے تو بالکل ایک جیسے ہیں، اور معنی بھی سب سے بہترین ہے اس کی. ہنی ان ہا نون حمزہ، دو چشمی ہا نون حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ پاکیزہ، مزیدار یا لذیذ ہونا. اور مری آ اس کا مطلب ہے ہضم ہو کر بدن کا حصہ ہو جانا، یا جلد ہضم ہونے والا بھی کہہ سکتے ہیں. تو اگر عورتیں تم کو اپنا مہر خوشی خوشی معاف کر دیں یا کچھ حصہ اس میں کا دے دیں تو تم اس کو خوشی خوشی کھا سکتے ہو. ہنیہ کے معنی میں یہی چیزیں آتی ہیں کہ وہ چیز جو بغیر مشقت کے حاصل ہو جائے اور نتیجے کے لحاظ سے خوشکن بھی ہو، دوسرا کسی چیز کا خوش منظر اور مزیدار ہونا، اور تیسرا بلا مشقت مفت ہاتھ لگنے والی خوشگوار چیز. تو ان معنوں سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر عورت اپنی مرضی سے خوشی خوشی دے رہی ہے تو اس صورت میں پھر وہ مہر عورت کا جب دیا ہوا ہے تو پھر مرد کھا سکتا ہے، ادروائز اس پر زور زبردستی کر کے مہر کا کوئی بھی حصہ بٹورا نہیں جا سکتا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ افراط اور تفریط، کہ ہمارے معاشرے میں کچھ اور جو ہے طرح کی چیز پائی جاتی ہے، خصوصاً ہند و پاک میں، کہ وہاں پر مہر کو تو پہلی بات ضروری سمجھا ہی نہیں جاتا، بس باندھ لیا جاتا ہے اور نہ اس کو کبھی دینے کا خیال آتا ہے، نہ کبھی لڑکی مانگتی ہے نہ لڑکا دیتا ہے، اور خود سسرال والے کہتے ہیں کہ لو بھائی یہ تو آپس کا معاملہ ہے، اس میں یا تو میاں بیوی کی محبت ہے، اور اب بیوی کو محبت نہیں ہے بلکہ وہ تو مہر مانگنے چلیے دیکھو. تو ایسی بات غلط ہے، محبت اپنی جگہ اور جو حق ہے وہ اپنی جگہ. تو ہمارے یہاں پر کچھ اور قسم کی افراط و تفریط پائی جاتی ہے کہ یا تو دیا ہی نہیں جاتا یا معاف کروا لیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں عورت کو بٹھا کر یہ کہنے لگایا جاتا ہے کہ کہو کہ میں نے مہر معاف کیا. تو اب کیسے معاف ہوں گا، وہ جو شخص تھا وہ تو مر چکا، اس کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، تو اب معاف ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے. اس کے ورثے میں سے عورت کو دیا جائے گا، وراثت میں سے عورت کو اس کا حق دیا جائے گا، حق کے مہر دیا جائے گا، اگر مرد نے نہیں دیا تھا اپنی زندگی میں تو یہ عورت کا حق ہے. تو ہمارے یہاں پر ہندوستان پاکستان میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے مہر کی. عرب ممالک میں کچھ اور افراد و تفریط پائی جاتی ہے، یہاں پر حق کے مہر کا اتنا زیادہ یعنی ایشو اتنا اہم ہے کہ بہت سارے لڑکوں کی شادی ڈیلے اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس اتنا حق کے مہر نہیں ہوتا ہے دینے کو جتنا لڑکی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور اس بنا پر لڑکے بےچارے کماتے رہ جاتے ہیں اور ان کی شادی ڈیلے ہوتی ہے، تب بھی وہ لڑکی کی مرضی کے مطابق حق کے مہر ان کے پاس جمع نہیں ہو پاتا. تو یہ دونوں کیا ہو گیا، افراط اور تفریط ہو گئی. اللہ کے رسول نے ہمیں بہت ہی اعتدال والا طریقہ بتایا ہے، لہذا اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، اور اللہ کے رسول کا حق مہر دونوں طرح سے تھا، ہم نے دیکھا خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وقت بہت زیادہ مہر تھا، لیکن بعد میں دوسری ازواج مطہرات کے لیے 500 درہم، بس اس سے زیادہ نہیں اوسط ایک مہر تھا. اور یہاں پر کچھ لوگ جو ہے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ان کی لڑکیوں کو وہ نعوذ باللہ ایک طرح سے بیچنا چاہتے ہیں کہ اتنا مہر ملے گا تو ہی ہم لڑکی کا نکاح کریں گے، اور وہ ماں باپ خود مہر لے لیتے ہیں، تو وہ بھی چیز غلط ہے. الحمدللہ یہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو نہیں ہے، لیکن عرب ممالک میں اکثر ایسا ہوتا ہے. تو یہ جو لڑکی کا حق ہوگا، یہ حق مہر جو ہے وہ لڑکی کا حق ہوگا، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا ہے. اور یہ شغار کون سا نکاح ہوتا ہے، جس میں یہ بات طے پا جائے کہ تم ہماری لڑکی کر لو، ہم تمہاری لڑکی کر لیں گے، اور مہر وہر کچھ نہیں ہوگا. تو جو وٹے ستے کی شادی جس کو کہتے ہیں، لیکن اس میں اگر مہر نہ ہو تو وہ منع کی گئی ہے. لیکن اگر آپ کر رہے ہیں اس طرح سے کہ آپ نے دوسرے گھر کی لڑکی لائی ہے اور اپنے گھر کی لڑکی ان کے گھر دی ہے، لیکن مہر بھی دونوں کا طے کیا اور مہر بھی ادا کر دیا، تو ایسی شادی پھر جائز ہے. یہ مسلم کی حدیث کا خلاصہ تھا. آگے دیکھیے، وَلَتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور نادانوں کو ان کے مال واپس نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سامان زیست کا ذریعہ بنایا ہے، ان کے مال سے انہیں کھلاؤ بھی اور پہناؤ بھی، اور جب بات کرو ان سے تو اچھی بات کرو، معروف بات کرو. یہاں پر چونکہ یتیموں کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں پچھلی آیتوں سے، تو یہاں پر ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے. نادان میں تمام لوگ آ جائیں گے، یتیم بھی آ جائیں گے، اور ایسی عورتیں بھی آ جائیں گی جو بہت زیادہ جن کی اہمیت نہ ہوتی، یعنی معاشرے میں جن کو ایسا سمجھا جاتا ہو کہ ڈیگریڈ کیا جاتا ہو، تو تمام نادان لوگ اس میں آ جائیں گے، چھوٹے بچے بھی اس میں آ جائیں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑا بھائی موجود ہو، والد کا انتقال ہو گیا اور چھوٹے بہن بھائی موجود ہوں، تو ان سب کا جو مال ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ مال جو ہے نادانوں کے حوالے نہ کرو۔ ایک اور چیز سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب اگر کسی کو تمہیں مال دینا بھی ہو، کوئی آپ سے آ کر مانگتا ہے، پوچھتا ہے مال کے لیے یا قرض مانگتا ہے، تو ہر ایک کو اٹھا کر آپ نہیں دے دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ایسے نادان لوگوں کے حوالے اپنا مال کر دیں گے تو اس سے بجائے فائدے کے الٹا کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ اسی لیے جو ہے نادانوں کے حوالے مال کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ ہاں، جب تک وہ نہ بالے ہوں نہ سمجھ ہوں، تم ان کی سرپرستی کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو پہناؤ اور اچھی بات کرو، کیونکہ کسی نادان کے ہتھے اگر مال چڑھ جائے گا تو وہ فضول یا ناجائز گناہ کے کاموں میں اس کو اجاڑ دے گا اور اس کی وجہ سے معاشرے پر برے اثرات پڑیں گے۔ لہذا کسی کے پاس حقوق ملکیت ہو، یعنی کوئی ایسا بچہ ہو جس کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہو، یا جس کے پاس خوب بہت سارا مال ہو لیکن وہ نادان ہو نہ سمجھ ہو، تو جو اس کے سرپرست ہوں گے، جو اس کے رشتہ دار ہوں گے، جو سمجھدار ہوں گے، تو وہ مال ابھی اس کے حوالے نہیں کریں گے۔ لہذا جو بڑے لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے کہ اس کا مال بزنس میں لگا سکتے ہیں اور اس میں سے اچھے طریقے سے اس بچے کا یا اس شخص کا جو کہ ابھی نادان ہے اس کا خرچہ پورا کر سکتے ہیں۔ تو لہذا یتیموں کا مال جو ہے وہ تجارت پر لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس پر بہت زیادہ اس میں ایمانداری کی ضرورت ہے۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یتیموں کا مال تجارت پر لگایا کرو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ سال بھر وہ مال رکھا رہے اور ہر سال اس پر زکات نکالنی پڑے، تو زکات کی وجہ سے وہ مال پورا ختم ہو جائے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یتیموں کے مال پر بھی اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو اس پر زکات واجب ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو یتیموں سے ان کے مالوں کے ساتھ خیر خواہی ضروری ہے، یعنی ان کے مال کو بھی اپنے ہی مال کی طرح سمجھنا ہے، جس طرح سے ہم اپنے مال کو محفوظ رکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ دو شرطیں یہاں بتائی گئی ہیں کہ یتیموں کا مال جب واپس کیا جائے گا تو کیا چیز پیش نظر رکھی جائے گی۔ ایک تو یہ کہ وہ بلوغت یعنی رشد تک پہنچ جائیں، آگے والی آیت میں آئے گا، اور رشد دراصل یہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ کسی میں کوئی بھی چیز کی سمجھ بوجھ پیدا ہونے کو کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کو اسے خرچ کرنے کا صحیح طریقہ آ جائے، یعنی وہ اپنا مال فضول خرچ کرنے والے نہ ہوں، تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان سے قول اچھی بات کی جائے، قول معروف کیا جائے ان سے، لیکن اگر ابھی وہ نہ سمجھ ہو تو مال ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ وَبِتَلُ الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں اہلیت معلوم کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ضرورت سے زیادہ اور موضوع وقت سے پیشتر اس ارادے سے ان کا مال نہ کھاؤ۔ دراصل یہاں پر جو ناسمجھ اور نادان لوگ ہیں یا پھر جو ابھی رشد تک نہیں پہنچے ہوں، ان کے مالوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اس میں لڑکیاں بھی آئیں گی کہ جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہ پہنچی ہوں، لیکن اگر ان کے نکاح کی عمر ہو گئی ہو تو ان کا نکاح کر دیا جائے، اور لیکن ان کے اندر پیسے خرچ کرنے کی صلاحیت ابھی نہیں ہے، تو پیسے پھر ابھی یا مال ان کا بھی اپنے پاس ہی رکھا جائے، اور جب ان کے اندر وہ اہلیت پیدا ہو جائے تب ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم جلد خرچ کرنے لگو تاکہ وہ بڑے ہو کر اس کا مطالبہ کریں گے، یعنی یتیم کے مال کو اس بنا پر جلد جلد خرچ نہ کر دیا جائے یا اس میں کچھ کمی بیشی نہ کی جائے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ مال کا تقاضا کریں گے۔ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو سرپرست کھاتا پیتا ہو اسے چاہیے کہ یتیم کے مال سے کچھ نہ لے۔ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو محتاج ہو وہ اپنا حق الخدمت دستور کے مطابق کھا سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب تم یتیموں کا مال انہیں واپس کرو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہاں پر وہ سارے رولز بتائے جا رہے ہیں کہ اگر کسی کی سرپرستی میں کوئی یتیم ہو یا کوئی یتیم بچے کا مال رکھا ہوا ہو تو ایسی صورت میں اس شخص کو کیا کرنا چاہیے. اب اگر کوئی اچھا مالدار شخص ہو اور اس کے پاس کوئی یتیم ہو تو وہ کیا کرے کہ وہ خود سے اپنی طور پر ہی اس کو کھلا دے پلا دے. اور اگر کوئی محتاج ہو, کوئی فقیر ہو اور اس کے پاس یتیم کا مال رکھا ہوا ہو تو وہ کیا کرے کہ دستور کے مطابق لے, یعنی جتنی ضرورت ہے بس اتنا ہی لے, اس سے زیادہ نہ لے. اور جب تم ان کا مال ان کو واپس کرو تو کیا کرو, گواہ بنا لیا کرو, یعنی کسی کو گواہ بنانا ضروری ہے کہ ہم نے ان کا مال ان کو واپس دے دیا. اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ, وکف باللہ حسیبا, کہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. جب اللہ تعالی کے بارے میں ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا ہر عمل اس کی نگرانی میں ہو رہا ہے, اللہ تعالی جانتا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, ہم نے کیا 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 نہیں کیا, ساری باتوں کا ان کس کو ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. تو اب آج تو ایسے دیکھتے ہیں ہم کہ شاذ و نادر ہی ایسے واقعات ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر سے وہ جذبہ ہی ختم ہو گیا ہے یتیموں کی سرپرستی کا, ان کی دیکھ ریکھ کا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کئی احادیث ملتی ہیں جس میں اللہ کے رسول نے بہت زیادہ اجر کی امید دلائی ہے ان لوگوں کے لیے جو یتیم کی سرپرستی کرتے ہیں. جیسے پچھلے ہم نے اس میں پڑھا کہ میں اور یتیم اس طرح سے ہوں گے, اور آپ نے دونوں انگلیاں اپنی بتائی تھیں, اتنے قریب قریب ہوں گے. پھر جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو جتنے بالوں کو ہاتھ لگا ہوگا اتنی نیکیاں اس کو ملے گی. تو آپ دیکھیں کہ کیوں اتنا کہا گیا, کیونکہ ہم خود سوچیں کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے بچے اگر ہمارے بغیر رہیں تو ان کا کیا حال ہو. تو اپنے آپ پر رکھ کر دیکھیں, اور یتیم کی سرپرستی بہت, یعنی جس گھر میں یتیم کی سرپرستی ہوتی ہے اس گھر کو سب سے اچھا گھر کہا گیا ہے. تو یتیموں کے ساتھ پھر برا سلوک نہ کریں, ان کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھیں جس کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہو, ان کو تکلیف پہنچے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو تنگ دست ہو وہ اپنے حساب سے لے لے, اور جو مالدار ہو وہ کیا کرے, وہ بہتر ہے کہ اپنے طور پر خود سے خرچ کر دے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفرودا. للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے, مما ترک الوالدان والاقربون اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں. اب یہاں سے دراصل وراثت کی آیتیں شروع ہو رہی ہیں. اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں, خواہ یہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, ہر ایک کا طے شدہ حصہ ہے. نصیب مفرودہ کا لفظ آیا ہے, جس حصے کو اللہ نے خود مقرر کیا, فرض کر دیا گیا. سورہ بقرہ میں آپ کو یاد ہوگا وہاں پر یہ آیت آئی تھی کہ جس کو موت آ جائے تو وہ وصیت کر جائے. تو وہ آیت اس وقت کی تھی جب تک یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں. جب سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی تو وہ وصیت والا حکم خود بخود ختم ہو گیا, یعنی اب کوئی شخص اپنے مال کی وصیت خود سے نہیں کر سکتا سوائے ایک تہائی کے, 1/3 کے. اب اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے حصے مقرر کر دیے ہیں. اور یہاں پر وراثت میں دراصل یہ ہوتا ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہوگا وہ سب سے پہلا حقدار ہوگا وراثت کا. یہاں پر صحابہ کرام کہا کرتے تھے, اور خاص طور سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ اسلام آنے سے پہلے ہمارے یہاں پر عورتوں کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں تھی, ان کو خود مال متروکہ سمجھا جاتا تھا, یعنی عورت خود ایک ورثہ سمجھی جاتی تھی, کہ اگر کوئی کسی کا انتقال ہوتا اس کی بیٹیاں ہوتی یا بیوی ہوتی اس کو اس وقت کے معاشرے کے لوگ ایک حصہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی جائیداد کی طرح ایک حصہ ہے اور یہ ہمارے حصے میں آ گئی ہے. تو یہ اسلام تھا جس نے عورتوں کو حقوق دیے, اس کی حیثیت منوائی, اس کی حیثیت مانی, اور پھر اس کا بھی وراثت میں حصہ رکھا. یہ بہت بڑا آنر ہمیں دیا گیا. اس سے پہلے تک کوئی, ابھی جتنے بھی جو آج دنیا میں قانون آپ کو نظر آتے ہیں, جیسے ہندوستان میں بھی ایک قانون ہے کہ یہاں تو مرد اور عورت کا برابر حصہ رکھا گیا ہے, کہ اگر کسی کے فادر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جو نان مسلم کے لیے جو قانون ہے ان لوگوں کا تو اس میں برابر برابر حصہ. لیکن یہ قانون کب پاس ہوا؟ آج سے زیادہ سے زیادہ 80 سال پہلے، 100 سال پہلے. اور کرسچینٹی میں تو عورت کا کوئی حصہ ہی نہیں تھا، اس کو تو گناہوں کی پوٹلی سمجھا جاتا تھا، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ خود ان ظلم و ستم کی انتہا ہوتی تھی عورت پر، یہ اس کا حال تھا. تو یہ پہلا ہمارا دین تھا، دین اسلام، جس نے عورت کے حقوق منوائے اور مانے، اور صرف کہا نہیں بلکہ کر کے بھی دکھایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ قائم کیا، یہ ایسے معاشرے کی تشکیل کی اور صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی کہ یہ وہ لوگ تھے جو عورتوں کو کوئی عزت نہیں دیتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر عورتوں کو ان کا حصہ بھی دیا اور ان کی بات بھی مانی گئی. تو یہاں پر میراث میں عورتوں کا حصہ بتایا گیا ہے. دوسری بات، رشتے دار جو ترکہ ہے، وہ خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، جائیداد خواہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، ہر حال میں وہ تقسیم ہوگی. تیسری بات، قریبی رشتے داروں کی موجودگی میں دور کے رشتے دار محروم ہوں گے. چوتھی بات، ان قریبی رشتے داروں کا حصہ بھی مقرر ہے جس کی تفصیل اسی صورت کی آگے کی آیت میں بتایا گیا ہے 11 اور 12 میں. پانچواں پوائنٹ، عورتوں کے علاوہ چھوٹے لڑکوں کو بھی وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، لہذا ان کو بھی حصہ دینے کی بات کی گئی ہے، کیونکہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب باپ کا انتقال ہوتا تو بڑا بیٹا، ان کے یہاں پر یہ تصور قائم تھا کہ جو لڑکا لڑنا جانتا ہو، جو مقابلہ کر سکتا ہو دشمن سے، بس وہی تمام جائیداد کا مالک ہوگا. جو چھوٹے بچے اور لڑکیاں ہیں وہ محروم رہ جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ختم کی گئی اور عورتوں کو، لڑکیوں کو اور چھوٹے بچوں کو ان کا حق برابر دلایا گیا. تو کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے اور یہ حصہ فرض ہے، فرض کر دیا گیا، لہذا وراثت کی تقسیم اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی، نہ کہ لوگوں کے مطابق. اسلام میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بیٹا پسندیدہ ہو تو اس کو زیادہ جائیداد دے دیں اور کوئی بیٹا ناپسند ہو تو اس کو کم دے دیں، بیٹی کو یہ کہہ کر ٹال دیں کہ نہیں تم کو جہیز میں بہت دے دیا تھا، تمہاری شادی پر بہت خرچ کر دیا، لہٰذا اب تمہیں کچھ نہیں دیں گے. نہیں، مرنے کے وقت ماں باپ کا جو بھی مال تھا وہ مال ہر حال میں تقسیم ہوگا اور تو سب بچوں میں برابر تقسیم ہوگا. بیٹے ہیں تو ان کا حصہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، آگے آئے گا، اور بیٹی ہیں تو ان کا حصہ ان کو برابر دیا جانا چاہیے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور تقسیم کے موقع پر، یعنی جب ترکہ تقسیم ہو رہا ہو، تو اس موقع پر اگر قرابت والے، یعنی ایسے رشتے دار جو دور کے ہوں، یتیم اور مسکین موجود ہوں، تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو. اب یہاں پر دور کے لوگوں کا تو حصہ نہیں ہے اس میں، لیکن اب کوئی رشتے دار آ جاتے ہیں تقسیم کے موقع پر، یا کوئی غریب ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دے دو. اور اسی بنا پر صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا کہ اس آیت کی بنا پر وہ کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور دے دیتے تھے ترکے میں سے. اور اگر کچھ نہ دو تو کہا جا رہا ہے کہ ان سے کم از کم اچھی اور بھلی بات کرو. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو مسکین اور محتاج ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر، ان کو کس طرح سے جھڑک کر ان سے بات کی جاتی ہے. یعنی جو ہمارا اسٹیٹس ہے، یا ہمارا جو ایک کہنا چاہیے کہ ہم نے ایک امیج بنا لی ہے کہ جو اچھے عہدے والے لوگ ہوں گے ان سے تو ہم بہت ہنسی اچھے سے بات کریں گے، ہنس ہنس کر بات کریں گے، لیکن جو مسکین اور محتاج ہوں گے تو ان کو دیکھ کر ہم ناک بھو چڑھانے لگتے ہیں. تو یہ رویہ غلط رویہ ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے وقت میں اگر کوئی رشتے دار آ جائیں غریب مسکین، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے متعلق کتنا اندیشہ ہوتا ہے، لہذا انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جو بات بھی کریں صاف اور سیدھی کریں. کتنی صحیح بات بتائی ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے تعلق سے. یہ اور آگے کی آیت کے تعلق سے ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، ترمذی میں ملتا ہے، کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سعد بن ربی کی بیوی اپنی دو بیٹیوں کے ہمراہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یہ سعد بن ربی کی بچیاں ہیں، ان کا باپ جنگ احد میں شہید ہو گیا ہے، بچیوں کے چچا سعد بن ربیع کے بھائی نے سعد کے سارے ترکے پر قبضہ کر لیا اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور مال کے بغیر ان کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود اس معاملے میں فیصلہ فرمائے گا۔ پھر میراث کی آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے بھائی کو بلایا اور فرمایا کہ ترکے میں سے دو تہائی تو سعد کی بچیوں کو دو اور آٹھواں حصہ ان کی والدہ کو، باقی جو بچے وہ تمہارا ہے، یعنی چوبیس حصوں میں سے صرف پانچ حصے۔ تو لہٰذا، کیونکہ وہ یتیم بچیاں تھیں اور یتیم کا مال کھانا دراصل گناہ کبیرہ ہے، تو انسان اگر یہ سوچ لے کہ اگر خدا نخواستہ جو مرنے والے کی جگہ اگر وہ خود ہوتا تو اس سے اپنے بیوی بچوں کے بارے میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے۔ لہٰذا کسی یتیم کے ساتھ ناانصافی نہ کرے۔ تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کبھی بھی یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یتیموں کا دل، ان کی دل آزاری ہو۔ لہٰذا اچھی بات کہیں، ان کے حق کی، ان کا حق ان کو دیں اور حق کی بات کہیں۔ تو یہ حدیث سے ہمیں تمام باتیں کھل کر معلوم ہو گئیں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ بہت ہی ایک وارننگ والی آیت ہے جسے پڑھ کر اور سن کر ڈر لگتا ہے۔ تو لہٰذا یتیموں کے مال کے ساتھ بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ پھر جہنم میں داخل ہوں گے، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں پر جو پہلے لفظ آئے تھے، تھوڑے سے الفاظ کا آپ دیکھ لیں کہ جو قولن سدیدہ کی بات کی گئی تھی، تو سدیدہ پختہ اور سیدھی بات، سین دال دال سے ہے یہ، روک اور آڑ کو بھی کہتے ہیں، یعنی ایسی بات کرو کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو۔ اور سیسلونا، سواد لام واو بھی اس کا روٹ ورڈ ہے اور سواد لام یا بھی اس کا روٹ ورڈ ہے، ان قریب وہ ڈالے جائیں گے۔ تو آگ کے جلانے کو بھی کہتے ہیں آگ میں داخل ہونا، دعا کرنا، اور اس کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور اگر بندے کی طرف ہو تو اس سے مراد اللہ کے سامنے رحمت کی دعا ہوتی ہے، نزول رحمت کی دعا۔ اور سعیرہ سین عین را سے ہے آگ بھڑکنا اور تیز کرنا، اسی وجہ سے دوزخ کو سعیر کہا جاتا ہے، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ۔ لہٰذا جو لوگ یتیم کا مال کھا لیتے ہیں تو دراصل وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا، وہ کون سے ہیں؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، جس جان کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں پیٹ پھیر جانا، اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورت پر تہمت لگانا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ نیز آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا، معراج کا واقعہ، آپ نے فرمایا کہ میں نے اس دوران دیکھا کہ چند لوگ ہیں جن کے لب اونٹوں جیسے تھے، اور ایک فرشتہ ان کے لب کھول کر منہ میں آگ کے انگارے ڈالتا تو ان کے نیچے سے نکل جاتے، اور وہ درد کے مارے چیختے چلاتے، پھر فرشتہ اور انگارے ان کے منہ میں ڈال دیتا، اور انہیں مسلسل یہ عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھایا کرتے تھے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو لہٰذا یتیم کے تعلق سے ہمیں بہت ساری ایسی احادیث بھی ملتی ہیں، اور خود اس قرآن کی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یتیم کے مال کو ناحق نہ کھایا جائے، ان کی سرپرستی کی جائے، ان کی دلازری نہ کی جائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور یتیموں کے حقوق کو ہمیں ادا کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا